أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. ناظرین محترم، آپ سب کو نور بلائٹی پر خوش آمدید کہتے ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یوم غدیر یعنی غدیر کا دن ایسا دن ہے کہ جس کو یوم اللہ سے تعبیر کیا گیا ہے. جب ہم روایت کی طرف جاتے ہیں تو امام صادق علیہ السلام سے جب سوال کیا گیا کہ یوم غدیر کون سا دن ہے، تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں یوم اللہ ہے. اور امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عید سعید فطر اور عید قربان کے علاوہ مسلمانوں کے لیے بہت بڑا عید کا دن ہے، اور یہ وہ دن ہے کہ جس دن 1.25 لاکھ حاجیوں کے سامنے پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ولایت امیر المؤمنین کا اعلان کیا. لیکن جب ہم تاریخ کی طرف نظر دوڑاتے ہیں تو ولایت کے اعلان سے پہلے پیغمبر اعظم نے ایک طولانی خطبہ پڑھا. سوال یہ ہے کہ اس خطبے میں آخر کون سے نکات پیغمبر نے بیان فرمائے، آخر یہ خطبہ کیسا خطبہ ہے. ان تمام سوالوں کے جوابات جاننے کے لیے ہم نے کم المقدس کے ممتاز عالم دین حجت الاسلام والمسلمین سید حسن رضا نقوی کو دعوت دی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
آپ کے نہایت ہی ممنون اور مشکور ہیں کہ آپ نے قیمتی وقت میں سے کچھ وقت ہماری اصلاح اور تربیت کے لیے دیکھا.
آپ کا شکر گزار ہوں.
ہم اپنی گفتگو کا آغاز اس سوال سے کرنا چاہیں گے کہ خود واقعہ غدیر کی اہمیت اور جو خود غدیر کے دن جو ماحول اور فضا ہے اس کے بارے میں کچھ بیان فرمائیں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کی خدمت میں اور ناظرین کی خدمت میں عید غدیر کے حوالے سے اور اس عید اللہ الاکبر کے حوالے سے تبریک عرض کروں گا. اور یہ جو خطبہ غدیر ہے رسول اکرم اسلام کا، اس کو سمجھنے کے لیے اس فضا کو، اس اہتمام کو سمجھنا بہت ضروری ہے. یعنی دیکھیں، جیسا کہ بہت سی باتیں ہیں کہ مثلا مولا کا معنی کیا ہے، رسول گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پر کرنا کیا چاہ رہے تھے، یہ کیوں ہوا، یہ سب کچھ اگر اس چیز کو آپ اس سارے سناریو میں دیکھیں، اگر آپ اس سارے سیاق میں، کانٹیکسٹ میں دیکھیں اور دیکھیں کہ رسول گرامی اسلام اہتمام کیا فرما رہے ہیں، پھر واضح ہوگا کہ کوئی بہت اہم چیز ہے جس کا اعلان ہونے جا رہا ہے. اہتمام کے حوالے سے آپ دیکھیے تو رسول گرامی اسلام کا پہلا اور آخری حج ہے. یعنی رسول گرامی اسلام ہجرت کے بعد ابھی تک حج نہیں کر پائے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ جب پہلے بھی تشریف لاتے ہیں تو وہی صلح حدیبیہ کا موقع پیش آ جاتا ہے اور رسول گرامی اسلام واپس چلے جاتے ہیں. یہ وہ حج ہے جہاں پر رسول گرامی اسلام جب تشریف لاتے ہیں تو تاریخوں نے جو لکھا اس میں کم از کم جو ہے، جو معتبر تاریخوں نے لکھا کہ رسول گرامی اسلام خود مدینہ سے 90,000 لوگوں کو لے کے ہیں جو مدینہ سے آ کر رسول اکرم اسلام کے ساتھ مکہ کی طرف چلیں، اور سارے لوگوں کو ملا کر جو تاریخیں لکھتی ہیں 1,40,000 تک کے صحابہ وہاں پر موجود تھے اس مکہ المکرمہ میں حج کے اس موقع پر. اور حج کے اس موقع پر رسول اکرم اسلام پھر اس بات کو مکہ مکرمہ میں، صفحہ مروہ میں، یا بین رکنے والا مقام یا عرفات کے میدان میں کہیں پر ارشاد نہیں فرماتے، حالانکہ وہاں پر خطبے موجود ہیں. رسول اکرم اسلام منا میں ایک خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، عرفات میں گفتگو فرما رہے ہیں، لیکن اس کو آ کر کہاں فرماتے ہیں؟ غدیر خم کے موقع پر. کیوں ایسا کرتے ہیں؟ مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک ایسی جگہ جو کوئی خاص مخصوص جگہ، اس سے پہلے کوئی اہم جگہ نہیں تھی، ایک بیابان ہے، اس جگہ پر کیوں روکتے ہیں؟ تاکہ پتہ چلے ایک انتہائی اہم بات تھی جس کی وجہ سے روک دیا گیا. ورنہ یہی بات اگر مکہ کے اندر موجود حج کے بیانات کے اندر موجود کسی بات میں ہو جاتی تو کوئی کہہ سکتا تھا کہ یہ کوئی اتنی مہم بات نہیں تھی، مرکزی بات یہ نہیں تھی، مختلف باتوں میں جو ہے وہ یہ بات بھی کر دی گئی. لیکن یہاں پر لگ رہا ہے کہ ایک ایسی خاص بات ہے جس کے لیے اہتمام کیا جا رہا ہے، اور پھر آگے بڑھ جانے والوں کو پیچھے بلایا جا رہا ہے، پیچھے جو رک گئے ہیں ان کو جو ہے وہ ان کا انتظار کیا جا رہا ہے. اور غدیر خم ایسی جگہ کا انتخاب کیا جا رہا ہے جہاں پر مصر، شام اور عراق سے آنے والے جو حاجی ہیں وہ، ان کا مکے کی طرف آنا اور مکے سے جانا اسی جگہ سے ہے. یمنی بھی وہاں پر موجود ہیں، حجازی بھی وہاں پر موجود ہیں، لہٰذا ایک ایسی جگہ پر جہاں پر اگر رسول گرامی اسلام یہاں پہ کچھ فرمائیں گے اور مسلمان یا صحابہ کرام متفرق ہوں گے وہاں سے جب منتشر ہوں گے، تو یعنی اس عالم اسلام کے کونے کونے تک وہ پیغام پہنچ جائے گا. لہٰذا یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول گرامی اسلام اس قضیے کو بہت زیادہ اہمیت دے رہے ہیں. حتیٰ آپ ائمہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ فرامین میں بھی دیکھیں کہ جب وہاں پر غدیر خم کے مقام پر مسجد بنائی جاتی ہے تو ہمیں احادیث میں ملتا ہے کہ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام، امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام اور امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام پورا قافلہ اپنے اصحاب کا لے کر آتے ہیں اور مکہ جاتے ہوئے، کعبۃ اللہ جاتے ہوئے غدیر کے مقام سے گزرتے ہیں اور اس مسجد میں رک کر نماز پڑھتے ہیں اور صحابہ کو تعارف کرواتے ہیں کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت کا اعلان ہوا ہے، یعنی ایک اہمیت دے رہے ہیں، جیسا کہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس غدیر کو نہ بھولنا، جس طرح اس کربلا کو نہ بولنا، معذرت، کربلا کے واقعے کو، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے کو نہ بھولنا، کیونکہ جس طرح سے لوگ غدیر کو بھول چکے ہیں عین ممکن ہے کہ لوگ کربلا کو بھول جائیں، لہٰذا ائمہ کا اہتمام ہے کہ غدیر کو نہ بھولا جائے۔ خود رسول گرامی اسلام کا جو اہتمام ہے، خداوند متعال کا جو آپ اہتمام دیکھیں کہ اس واقعے سے ٹھہرنے سے پہلے آیت اترتی ہے، پھر اعلان کے بعد آیت اترتی ہے، حالانکہ بہت کم ایسی جگہیں ہیں کہ اسی موقع پر اس سے پہلے بھی ایک آیت اترے، یعنی پہلے والی آیت کافی تھی جس میں حکم ہو رہا ہے کہ اے رسول ابلاغ کر دیجئے، تبلیغ کر دیجئے، لیکن اس تبلیغ کے بعد پھر دوبارہ آیت اتر رہی۔ لہٰذا یہ سارا ایک جو سیاق ہے، لگتا ہے کہ خداوند متعال رسول گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ائمہ طاہرین سب جو ہیں اس غدیر کے واقعے کو، اس پر ہونے والے اعلان کو اور اس میں جو کچھ رسول خدا دے رہے ہیں اس کو انتہائی اہمیت دینا چاہ رہے ہیں، مسلمانوں کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہاں پر کوئی انتہائی اہم چیز جو ہے وہ دی جا رہی ہے امت کو۔
اچھا، یہ جو مقدمہ، جس کو مقدمہ بھی کہا جاتا ہے، ولایت کے اعلان سے پہلے یہ جو خطبہ ہے پیغمبر اعظم کا، اس کی سند کے حوالے سے آپ کیا بیان فرمائیں گے؟
جی، اگر اس کو دیکھیں کہ رسول گرامی اسلام نے ایک طویل اس میں خطبہ ارشاد فرمایا، تو اس میں ایک یہ ہے کہ ایک طویل اور مفصل خطبہ جو ہے وہ اہل تشیع کتابوں میں ملتا ہے، جو ہمارے لیے ایک واقعاً ایک اسوہ ہے، ایک پورا روڈ میپ ہے ہمارے لیے کہ رسول گرامی اسلام ہمیں کیسا ایک نظام دینا چاہتے ہیں، ہمیں کیسا دیکھنا چاہتے ہیں۔ لیکن جو اس خطبے کی جو مرکزی ترین عبارت ہے کہ من کنت مولاہ فعلی مولا یا فہذا علی مولا، اختلاف عبارات کے ساتھ، یہ ایسی روایت، یہ ایک ایسی عبارت ہے کہ جس کے بارے میں شیعہ سنی تمام مفسرین و محدثین و مؤرخین کا یہ اتفاق ہے، اکثریت قاطع کا، کہ یہ متواتر ہے۔ لہٰذا یہ جو عبارت ہے یہ اہل تشیع کے نزدیک بھی متواتر ہے، اہل سنت کے نزدیک بھی متواتر ہے، اور درست ہے کہ متواتر کی تعریف میں اہل تشیع اور اہل سنت میں ایک فرق ضرور، اہل سنت اسے متواتر کہتے ہیں کہ جو جمع کثرت جو ہے، 10 کے عدد سے زیادہ اصحاب ہوں، اس کے بعد 10 سے زیادہ تابعین ہوں، اس کے بعد 10 سے زیادہ تبع تابعین، یعنی رسول گرامی اسلام سے لے کر اس نقل کرنے والے محدث تک ہر عرصے اور زمانے میں 10 سے زیادہ افراد ثقہ، عادل، قابل اعتماد اور سچے افراد اسے نقل کریں۔ اہل تشیع کے ہاں عدد معیار نہیں ہے، معیار جو ہے وہ یقین کا اور قد کا حصول ہے، کہ آپ کو یقین ہو جائے گا تو وہ چیز متواتر ہے۔ اہل تشیع کے ہاں بھی یہ متواتر ہے، اہل سنت کے ہاں بھی متواتر ہے۔ اہل سنت کے ہاں اگر میں ذکر کرنا چاہوں تو اکثر جو علماء نے ذکر کیا ہے کہ 150 اصحاب نے اس روایت کو، اس حدیث کو نقل کیا ہے،
یعنی اس کے تواتر میں کوئی شک نہیں،
یعنی آپ کو جب 10 اور 11 پہ تواتر مل رہا ہے تو یہ جو ہے وہ 150 اصحاب نے ذکر کیا۔ ہمارے استاد قبلہ حیات انصاری صاحب نے بھی، خدا ان کی حفاظت فرمائے، ایک پوری کتاب لکھی اس پر اور تخریج کی کہ یہ 150 اصحاب کی روایات کہاں کہاں پر موجود ہیں اہل سنت کی کتابوں میں۔ لہٰذا یہ ایک مسئلہ، اور اس سے بڑھ کر 4th صدی ہجری کے اہل سنت کے ایک مشہور محدث ابن عقبہ نے، ان کے حوالے سے بحثیں موجود ہیں کہ ان کا مذہب کیا تھا یا ان کا میلان کس طرف تھا، لیکن انہوں نے جو دعویٰ کیا، 333 ان کی وفات ہے، انہوں نے جو دعویٰ کیا 4th صدی ہجری کے، انہوں نے فرمایا کہ 250 اصحاب جو ہیں انہوں نے اس کو روایت کیا۔ اسی طرح سے تابعین کی جو مقدار ہے، تعداد ہے، اسی طرح سے پھر تبع تابعین کی۔ اچھا، پھر ایک ایسی حدیث ہے کہ جسے مفسرین نے آیات کے ذیل میں لکھا، چاہے وہ آیت تبلیغ ہو، آیت اکمال ہو، چاہے وہ سأل سائل بعذاب واقع سورہ معارج کی آیات ہوں، محدثین نے اسے اس روایت کے تناظر میں لکھا اور مورخین نے اس واقعے کو لکھا، یعنی یہ ایک ایسا موضوع ہے جو مفسرین کا موضوع بھی بنتا ہے، مورخین کا بھی موضوع بنتا ہے، محدثین کا موضوع بھی بنتا ہے، شعراء اور ادباء کا بھی موضوع بنتا ہے۔ اتنے زیادہ قصیدے شاید ہی عالم اسلام کی کسی موقع اور مناسبت کے حوالے سے کہیں گئے ہوں۔ وہیں پر رسول گرامی اسلام کے اعلان کے فوراً بعد جو ہے وہ حسان ابن ثابت جو ہے وہ قصیدہ کہتے ہیں، اشعار پڑھتے ہیں مولا علی کی شان میں، اور اس وقت سے لے کر آج تک شیعہ سنی ادباء، یعنی آپ اگر الغدیر میں دیکھیں تو علامہ امینی نے اس طرح سے بیان کیا کہ بعض اوقات جو محدثین ہیں یا حدیث کے ماہرین ہیں وہ ہر زمانے میں دیکھتے ہیں کتنے کتنے راویوں نے اس حدیث کو نقل کیا، اسے بھی علامہ امینی نے بیان کیا. پھر خوبصورت یہ کہ یہ بھی بیان فرما رہے ہیں کہ اس کس زمانے میں کتنے کتنے شعراء نے اس کے حوالے سے قصیدے کہے, کون کون سے مفسرین نے اس کے حوالے سے بات کی کہ اس آیت تبلیغ یا اس آیت اکمال کا مصداق یہ واقعہ ہے. لہٰذا ایک ایسا واقعہ کہ جس کے بارے میں کوئی شک کیا ہی نہیں جا سکتا, یعنی تواتر عدم تواتر ہوا نہیں ہوا, اس کے حوالے سے کوئی بحث اصلاً نہ شیعوں میں ہے نہ سنیوں میں. میں آپ کو اہل سنت کے حوالے سے اگر کوٹ کرنا چاہوں تو اہل سنت کے بڑے بڑے بزرگان نے اسے صریحاً متواتر کہا. حافظ ذہبی نے متواتر کہا اس حدیث کو, حافظ ابن کثیر نے اس حدیث کو متواتر کہا, جناب سیوطی نے اس حدیث کو متواتر کہا. آج کے دور تک اس صدی کے جو اہل سنت کے حدیث میں سب سے بڑا نام جو ہے ناصر الدین البانی, انہوں نے بھی اسے متواتر کہا. لہٰذا بڑے بڑے بزرگان اہل سنت کے انہوں نے اس حدیث کو متواتر کہا. لہٰذا درست ہے کہ خطبہ کتنا طویل تھا یا کتنا کم تھا, یا رسول گرامی اسلام نے تین مرتبہ کہا یا احمد ابن حنبل کے بقول چار مرتبہ کہا من کنت مولاہ فاز علی مولا, یا صرف یہ جملے کہے بل یا کچھ اور اضافی جملے بھی ارشاد فرمائے, یہ اختلاف موجود ہے. لیکن مولا علی علیہ صلاۃ والسلام کی ولایت کا اعلان کیا اور مولا کا لفظ استعمال کیا رسول گرامی اسلام نے, اس کے حوالے سے کوئی اختلاف نہیں ہے, لہٰذا یہ متواتر ہے فریقین کے درمیان.
اچھا, جس طرح آپ نے فرمایا کہ خود خطبے کے محتوی یعنی کم ہے یا زیادہ ہے اس پہ یعنی اختلاف, اس کی کوئی بات نہیں, لیکن خود جو خطبہ ملتا ہے روایات میں تاریخ میں, اس میں کون سے اہم نکات کی طرف پیغمبر اعظم نے جو ہے اشارہ فرمایا ہے؟
جی, اگر خطبہ غدیر کو دیکھا جائے تو انتہائی جامع, میرے خیال میں اگر اسلام کی اولین بات سے, سب سے پہلی بات سے, جو جیسا کہ مولانا نے بھی فرمایا کہ اول الدین معرفت الجبار, خداوند متعال کی معرفت, اس سے رسول گرامی اسلام شروع فرماتے ہیں اور آگے جو ہے وہ جس طرح سے چلتے ہیں اہل بیت کی جو ولایت کو, اہل بیت کی مرجعیت کو, اہل بیت کی امامت کو بیان کرتے ہیں, اہل بیت کے ہادی ہونے کو بیان کرتے ہیں, قرآن و اہل بیت سے تمسک کو بیان کرتے ہیں, انتہائی خوبصورت اور جامع. میں جو اہل تشیع کتب نے نقل کیا ہے خطبہ, اس کی طرف بھی آتا ہوں, لیکن پہلے جو کتاب الولایہ میں ابن جریر طبری نے کچھ الفاظ اضافی ذکر کیے, کیونکہ اکثر جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ اکثر جو ہے وہ من کنت مولاہ فعلی مولا یا اس سے پہلے والے جو کچھ الفاظ اور اس کے بعد والے کہ اللہم والی من والا وعادی من عادا, اکثر اہل سنت کے ہاں یہ ملتا ہے, لیکن یہاں پر ابن جریر طبری نے یہ الفاظ بھی ذکر کیے جس سے واضح ہوتا ہے کہ رسول گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کہنا چاہ رہے ہیں. مثلا فرمایا, معاشر الناس قولوا اعطیناک علی ذلک عہدا عن انفسنا و میثاقا بالسنتنا, یعنی رسول گرامی اسلام یہ عہد لے رہے ہیں لوگوں سے کہ کیا میں نے واقعا تبلیغ دین خدا کی یا نہیں کی, تم اپنی زبانوں سے اس کا جو ہے وہ اقرار کرتے ہو یا نہیں کرتے, عہد کرتے ہو میرے ساتھ کہ نہیں کرتے کہ تم گواہی دو گے خدا کے ہاں. درست ہے, اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے پھر فرماتے ہیں کہ نؤدیہ الی اولادنا و اہالینا لا نبغی بذلک بدلا, پھر ایک جو عہد لیتے ہیں وہ یہ کہ تم سب مجھ سے وعدہ کرو, ایک لاکھ چالیس ہزار یا 1,24,000 اصحاب مجھ سے وعدہ کرو کہ یہ جو بات میں کر رہا ہوں اپنے اہل و عیال کو بھی بتاؤ گے, اپنی اولادوں اور نسلوں کو بھی بتاؤ گے, اور اتنی تاکید کے ساتھ, اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں کرو گے, لا نبغی بذلک بدلا, کوئی تبدیلی نہیں کرو گے. وانت شہید علینا وکفا باللہ شہیدا, خدایا تو گواہ رہنا, میں ان سے اقرار بھی لے رہا ہوں, میں ان سے وعدہ بھی لے رہا ہوں کہ اولاد کو بھی بتانا ہے, اہل و عیال کو بھی بتانا ہے. بتانا کیا ہے؟ ابن جریر طبری نقل کر رہے ہیں, فرمایا, قولوا ما قلت لكم وسلموا على علی بامرۃ المؤمنین, یہ بتانا ہے تم نے اپنی اولادوں کو, اپنی نسلوں کو کہ علی تمہارا امیر المؤمنین ہے, علی کی امارت, علی کی حکومت اور علی کی حکمرانی کو تم نے قبول کرنا ہے, بات تم نے علی کی ماننی ہے, اطاعت تم نے علی کی کرنی ہے. یعنی اہل سنت مصادر میں بھی اتنا واضح جو ہے وہ پیغام موجود ہے. اس کے بعد بھی اگر کوئی ولایت کے معنی میں تصرف کرے تو وہ ظاہراً انصاف سے کام نہیں لے رہا. جو باتیں جو ہے خطبے میں رسول گرامی اسلام فرما رہے ہیں, خطبہ جب شروع فرماتے ہیں چند صفوں پر محیط ایسی توحید کو بیان فرماتے ہیں, جیسا کہ واضح ہے کہ ہم یہاں پر صرف وہ آؤٹ لائنز ہی بیان کر سکتے ہیں, ہمارے پاس ٹائم کم ہوتا ہے, ورنہ صرف اور صرف اس خطبے کی تشریح اور صرف اس خطبے کی وضاحت کے لیے چند محفلیں منعقد کی جا سکتی ہیں, چند گفتگویں کی جا سکتی ہیں. اتنا دقیق توحید کو بیان فرماتے ہیں, خداوند متعال کی وحدانیت اور توحید کو, خدا کی صفات کو اتنا دقیق بیان فرماتے ہیں کہ گویا بڑے بڑے فلسفی, بڑے بڑے عرفا اور بڑے بڑے کلامی علماء بھی دھنگ رہ جائیں رسول گرامی اسلام کی اس ان باتوں کی شرح کرنے میں. فرماتے ہیں کہ وہ ذات جو انتہائی بلند ہے, وہ ذات جو انتہائی بعید ہونے کے ساتھ ساتھ قریب بھی ہے, وہ ذات جو واحد ہے متوحد ہے, وہ ذات جو احد ہے صمد ہے بے نیاز ہے, اچھا وہ ذات کے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار کہ آنکھیں اسے نہیں دیکھ سکتی, وہ سب کچھ دیکھتا ہے, وہ لطیف ہے, لم یزل ہے, لا یزال ہے, ایسی ایسی رسول گرامی اسلام ایسی ایسی صفات خداوند متعال کی بیان فرماتے ہیں کہ خدا کی ایک ایک صفت کو لے کے چلتے ہیں, خدا کے ایک ایک فعل کو لے کے چلتے ہیں. وہ ہے جس نے زمینوں کو خلق کیا, وہ ہے جس نے آسمانوں کو خلق کیا, وہ ہے جو اسرار کو جانتا ہے. یعنی ولایت کے پلیٹ فارم پر لانے سے پہلے, ولایت کی بات سمجھانے سے پہلے خدا کو سمجھا رہے ہیں. یہاں سے ایک ربط ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیشہ اس کی ولایت درست ہوگی جس کی توحید درست ہوگی. یعنی بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں, افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, کہ بعض ایسے لوگ جو ولایت کا دعویٰ کرتے ہیں اور ولایت کی بات کرتے ہیں, خود وہ بعض اوقات عقیدہ توحید میں تقصیر کر بیٹھتے ہیں. خداوند متعال کے ساتھ یا عقیدہ توحید کے حوالے سے کوئی ایسا نظریہ یا کوئی ایسی ناانصافی کر بیٹھتے ہیں جو ائمہ اہل بیت کا مکتب نہیں ہوتا. رسول گرامی اسلام یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھیے, اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کا مکتب یہ ہے کہ ولایت کو وہی شخص درست سمجھ سکے گا جس کی توحید درست طرح سے حل ہوگی. جو درست طرح سے توحید کو سمجھے گا وہی ولایت کو سمجھے گا. جو خداوند متعال کو واقعاً اس کی صفات کے ساتھ, اس کے افعال کے ساتھ, اور واقعاً جس طرح کی وہ ایک منزہ ذات ہے اس طرح سے سمجھے گا, پھر اسے پتہ چلے گا کہ حجت خدا کا کیا مقام ہے, پھر اسے پتہ چلے گا کہ حجت خدا کے سامنے خضوع و خشوع کیسے کرنا ہے. یہاں پر پھر اس کے بعد رسول گرامی اسلام ظاہراً اس خطبے میں بہت زیادہ اپنی نبوت اور رسالت کی بات نہیں کرتے. یہ ایک قابل توجہ ہوا. توحید پر ایک مفصل گفتگو فرماتے ہیں. اس کے بعد چونکہ ظاہراً ایسا ہے کہ گفتگو جو ہے وہ مسلمانوں سے ہو رہی ہے, اور اپنی نبوت کے حوالے سے کوئی اتنی مفصل گفتگو نہیں فرماتے جتنی شروع میں توحید اور آخر میں امامت اور ولایت کے حوالے سے گفتگو فرماتے ہیں. اور اس میں یہ بھی واضح ہے کہ چونکہ نبوت کا ایک جو دور ہے وہ اختتام کی طرف جا رہا ہے, اسی خطبے میں رسول گرام اسلام فرماتے ہیں کہ گویا کہ مجھے بلایا جا رہا ہے اور میں اس دعوت پر استجابت کہوں گا, لبیک کہوں گا, یعنی میں تمہارے درمیان نہیں رہوں گا. اب میں تمہارے درمیان میں سے جب جا رہا ہوں تو میں جو ہے تمہیں کچھ دے کے جانا چاہ رہا ہوں. دیکھیں یہ ہے جو ہم شروع میں بھی عرض کر رہے تھے کہ اہم ترین بات کوئی جو رسول خدا بتانا چاہ رہے ہیں وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ میرے بعد قیامت تک کے لیے جو سسٹم ہوگا عالم اسلام کا, جو اسلامک سوسائٹی کا جو سسٹم ہوگا وہ کیا ہوگا, کس کے پیچھے آپ نے چلنا ہے, کس سے نظام لینا ہے, کس سے پوچھنا ہے, یہ ساری باتیں رسول گرامی اسلام خطبے میں فرما رہے ہیں. کس کی طرف رجوع کرنا ہے تم نے, کس سے ہدایت لینی ہے, اگر قرآن سمجھنا ہے تو کس کی طرف جانا ہے, اگر کوئی مسئلہ درپیش آئے تو کس کی طرف جانا ہے. فرمایا اس علی کی طرف جانا ہے, ان کی اولاد کی طرف جانا ہے. اچھا ایک جو اس خطبے کو اگر آپ مفصلاً پڑھیں تو آیت ولایت کا ذکر فرماتے ہیں, انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون, اس آیت کی تلاوت فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں اس سے مراد علی ہے. دوسری آیت کی تلاوت, ایک آیت اطاعت کی تلاوت فرماتے ہیں, فرماتے ہیں اس سے مراد علی ہے. یعنی قرآن کی متعدد آیات کی تفسیر اس خطبے میں رسول گرامی اسلام اپنی زبان سے بیان فرمانے کے ان کا مصداق علی ابن ابی طالب ہیں. اسی طرح سے اس میں مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی مختلف فضیلتوں کو بیان کرتے ہیں, اور یہاں پر مولا کا ایک لفظ جو مشہور جملے میں ہے کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولا, اس کے علاوہ امام کے لیے اسی خطبے میں ہادی کے الفاظ استعمال کرتے ہیں, امام کے الفاظ استعمال کرتے ہیں, یہ علی تمہارا ہادی ہے, یہ علی تمہارا امام ہے, یہ علی تمہارا رہبر ہے, یہ علی تمہارا امیر ہے, تمہارا حاکم ہے, اس کی اطاعت کرنی ہے, اس کے آگے خضوع و خشوع کرنا ہے, مسئلہ اس سے پوچھنا ہے, یعنی مرجعیت علی کو حاصل ہے. اب آپ دیکھیے کہ یہاں پر بہت زیادہ تاکید جو ہے رسول گرامی اسلام کی اس لیے ہے کہ ایک سسٹم کی طرف امت مسلمہ کو دعوت دے رہے ہیں, وہاں پر موجود صحابہ کرام کو دعوت دے رہے ہیں. اور خوبصورت بات یہ ہے کہ شاید بہت سے مومنین بھی اس کی طرف متوجہ نہ ہوں کہ ہم شاید یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں پر صرف اور صرف مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت اور امامت کا اعلان ہوا. ایسا نہیں, ایک سے زیادہ مرتبہ متعدد بار رسول گرامی اسلام فرما رہے ہیں کہ یہ علی, اس کی اولاد, حتی امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف تک, یعنی سب کی جو ولایت اور امامت ہے اس کا اعلان ایک ہی دفعہ کر رہے ہیں کہ دیکھیے یہ علی ہیں, اب یہ نہیں ہے کہ اگر یہ علی اس دنیا سے جب چلے جائیں گے, انتقال فرمائیں گے, ظاہری اس دنیا سے پردہ فرما جائیں گے, تو اب تم یہ سمجھو کہ اب یہ نظام ختم ہو گیا. نہیں, نظام موجود ہے. نظام جو ہے آخر ظہور حضرت حجت تک موجود ہے, عدل الہی کے قیام تک موجود ہے, اس دین خدا کے غلبے تک موجود ہے جس کے لیے بعثت انبیاء ہوئی. یہ سارے نکات رسول گرامی اسلام فرماتے ہیں. ایک نقطہ جو اہم ہے قرآن پہ تدبر کے حوالے سے رسول گرامی اسلام اس خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں, اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے قرآن پہ تدبر کے ساتھ ساتھ حدیث ثقلین کو بھی اسی خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں. یہ بھی خوبصورت بات. حدیث ثقلین کے حوالے سے جیسا کہ صاحب مطالعہ افراد جانتے ہیں کہ حدیث ثقلین کو رسول گرامی اسلام نے ایک جگہ پر ارشاد نہیں فرمایا. خطبہ منا میں بھی حدیث ثقلین کا تکرار کیا, خطبہ غدیر میں بھی تکرار کیا, اپنی زندگی کے آخری ایام میں پھر تکرار کیا. لہٰذا یہاں پر خطبہ غدیر میں بھی حدیث ثقلین کو دوبارہ ارشاد فرماتے ہیں. منا میں ارشاد فرمایا تھا, پھر غدیر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے بعد کیا ہے, تمہارے لیے دو ہی چیزیں ہیں جو حجت ہیں, جن کو مرجعیت حاصل ہے, قرآن ہے اور اہل بیت ہیں. ان دونوں کا دامن نہ چھوڑنا, یہ حوض کوثر پر میرے پاس اکٹھے آئیں گے. لہٰذا ان دونوں کو, حتی بعض اہل سنت کتابوں نے اضافہ بھی کیا ان الفاظ کو کہ فلا تعلموہما فإنہما اعلم منکما, قرآن اور اہل بیت کو سکھانے کی کوشش نہ کرنا, یہ تم سے زیادہ سمجھنے والے, تم سے زیادہ علم رکھنے والے ہیں, تم سے زیادہ عالم ہیں. لہٰذا تدبر اور تفکر در قرآن کی طرف جو دعوت دیتے ہیں رسول گرامی اسلام اور جو زور دیتے ہیں, تاکید کرتے ہیں, اس سے بھی یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہاں پر رسول گرامی اسلام اس لیے قرآن پہ تدبر کی بات کر رہے ہیں کیونکہ رسول گرامی اسلام جانتے ہیں کہ کوئی حقیقی معنوں میں اگر قرآن پہ تدبر کرے گا تو وہ اہل بیت کی طرف ہی آئے گا, اور حقیقی معنوں میں اہل بیت کی طرف اگر تمسک کرے گا, رجوع کرے گا, تو کبھی بھی قرآن سے دور نہیں ہو سکتا. لہٰذا اگر میں خلاصہ کروں, چونکہ اس ایک ایک نقطے پر بحث کی جا سکتی ہے, توحید میں کیا کیا صفت بیان کی, مولا علیہ السلام کی کیا کیا صفت بیان کی, کس کس آیت کو متعرض ہوئے رسول گرامی اسلام, کس کس لقب کو استعمال کیا مولا علیہ السلام کے, لیکن خلاصہ یہ ہے پورے خطبے کا کہ رسول گرامی اسلام اتنی تاکید کرنا چاہ رہے ہیں کہ تمہارے پاس جو کچھ ہے یہی اہل بیت ہیں, تمہارے پاس جو کچھ ہے یہی قرآن و اہل بیت ہیں, جتنی مرجعیت ہے اسی قرآن و اہل بیت کو حاصل ہے, اور انہی کی اطاعت کرو گے تو تم بروز قیامت جو ہے سرخرو ہو سکو گے اور آخر تک امام زمانہ تک لے کر آتے ہیں, اور اس مرحلے قیامت اور مرحلے حساب تک لے کے آتے ہیں کہ یہاں تک آپ نے اسی سسٹم اور اسی نظام کے ساتھ چلنا ہے, اس نظام سے آپ نے کبھی بھی منہ نہیں موڑنا. اور عجیب الفاظ, یعنی وہی میں کہہ رہا ہوں کہ موضوعات بہت زیادہ ہیں, عجیب الفاظ استعمال کیے ان لوگوں کے لیے جو اس نظام سے منہ موڑتے ہیں. فرمایا ملعون 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 ہے وہ جو علی سے انحراف کرے گا, خدا کا غضب اس کو شامل حال ہوگا جو علی سے انحراف کرے گا, اس نظام ہدایت سے انحراف کرے گا. لیکن جو علی اور اولاد علی کے کا ساتھ دے گا, اطاعت کرے گا, فرمایا اللہم وال من والا ونصر من نصرہ, جو ان کا ناصر ہو خدایا تو اس کی نصرت کر, اس کی مدد کر, جو ان کی ولایت میں آ جائے خدایا تو اسے اپنی ولایت میں لے لے, تو اسے اپنا ولی بنا لے. لہٰذا اتنی خوبصورت گفتگو ہے خطبہ غدیر میں. مومنین کو بھی دعوت ہے کہ وہ اس خطبے کو پڑھیں, اس کا مطالعہ کریں اور سمجھنے کی کوشش کریں.
ماشاءاللہ, نہایت ہی خوبصورت انداز میں آپ نے خطبہ غدیر کے جتنے مطالب ہیں ان کی طرف مختصر اشارہ کیا, اور یہ بیان فرمایا کہ جب یہ فریقین کے نظر میں, فریقین کے مابین یہ متفق علیہ ہے کہ متواتر حدیث ہے, تو اس پہ عمل نہ کرنا اور نہ ماننا واقعاً یہ کم لطفی ہوگی. ناظرین محترم, جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ بزرگوار نے خطبہ غدیر کے جتنے بھی مطالب ہیں ان کی طرف اشارہ کیا, اور مختصراً اگر خلاصہ کیا جائے تو نہ فقط امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کے بارے میں بات کر رہے ہیں پیغمبر اعظم, لیکن ان کی اولاد کے بارے میں وعدہ لے رہے ہیں, ان سے عہد لے رہے ہیں کہ ان کی اطاعت کرنا. اگر آپ نظام لینا چاہتے ہو, اگر آپ اسلام لینا چاہتے ہو, تو حضرت امیر المومنین ان کی اولاد کے دروازے سے ہی ملے گا. چونکہ ہمارا وقت ختم ہوا چاہتا ہے, اگلے پروگرام میں نئے مہمان اور نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.